أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے. ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے. وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا, بوڑھا ہو چکا تھا, لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا, اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں. تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی, گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو, اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا. دوسری بات جو آخری آیت تھی پندرہویں رکوع کی, یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ, تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے, ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے, ہماری تہذیب, تمدن, دین, مذہب, عقیدہ, زبان, ہر چیز کو برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی, اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے, قوت عطا کرے, حکومت عطا کرے, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو, تمہاری رویش کیا رہتی ہے, تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو, تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو, یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا, سورہ اعراف میں بھی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں, جاگیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو, بِالسِّنِينَ, بار بار قحط آ رہے ہیں, وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور فصلوں کی تباہی سے, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے, اچھی صورت حال ہوتی تھی, قَالُوا لَنَا هَذِهِ, وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی, ہماری محنت کا, ہماری پلاننگ کا, ہماری مساعی کا, ہماری جدوجہد کا ثمرہ ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی, يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ, آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست, ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی, سمجھتے نہیں. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا, اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ, یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو, جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو, فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں, صابر ہیں, ہم اپنے عقائد پر, اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں, ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی, طوفان و جرادہ اور ٹڈی دل, جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں, پھل کمل اور چچڑیاں, یہ کمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری, یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں, و زفاگڑا اور مینڈک, اس کثرت سے مینڈک ہو گئے, کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میڑک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے میڑک پھلک کر نکل رہا ہے. ودما اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں، ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے. فاستکبروا کانوا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے، اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے. ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے. ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسا، تو وہ حضرت موسا سے کہتے تھے، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے. یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان، ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے. ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمن تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے. لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے. اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے. احرام مصر کی تعمیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں جو ہیں اس کے اندر پس جاتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی، اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے. اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں. یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں. جشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے. لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی. تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو. فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الا اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے. اذا ہم ینکسون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے. فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ سٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، اور یقینا وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے. واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التی بارکنا فیہا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے ردم کے حوالے سے. مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا. یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، الذی بارکنا حولہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا، پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے. تو ہم نے اس قوم کو کانو یستضعفون، جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے. وما کانوا یعرشون، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، محل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا. اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سیرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا، مصر سے نکلنا، اس کے حالات. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے. فاتوا علی قوم، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا. یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا، اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا، اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا، وہ برٹرن رسل تھا. اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے. اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر بناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے. اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا. تو اعتکاف، اعتکاف اسی کو کہتے ہیں، جو ابھی آپ، جن کو بھی اللہ توفیق دے گا اصل صحیح ہو، کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر، اور دعا پر، مناجات پر، یہ اعتکاف ہے. تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، گیان دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہاؤلاء متبر ما ہم فی، یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہن، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے. یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں. یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے. عام طور پر دن رات، لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں. 30 راتوں کے لیے. واتممناها بعشر، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ 30 رات کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا، اس میں روزہ بھی تھا مسلسل 30 دن کا، تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا، اور مسواک کر لی تھی، وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کی پاداش میں اب یہ روایات ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے اور۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو بات تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی، یعنی 40 راتیں۔ یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی، 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا، یہ جو ہے نکالا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام، اخلفنی فی قومی، آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں، میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر، واصلح، اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا۔ ولما جا موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے درخواست کی، پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، برداشت کر جائے ہماری تجلی کو، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو، جلی شے روشن، تجلی یہ باب تفاعل ہے، کسی شے کا خود روشن ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جعلہ دکن، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقہ، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تب تو الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی، میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا، وانا اول المومنین، اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا، بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں، یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں، اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔ وکتبنا له فی الالواح، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر، وہ پتھر کی تختیاں، من کل شیء موعظۃ، ہر طرح کی نصیحت، و تفصیلاً لکل شے، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی جو بنیادی احکام ہیں، موٹے موٹے احکام ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہو تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا، تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کاشنز ہیں، ڈینجر سگنلز ہیں، یہاں اس سے ذرا دور رہنا، اس سے ذرا ہٹ کر رہنا۔ اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، مباحات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے، لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے، اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے، اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی کوشش سے، اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے پکڑے، اس کو تھامے اس کی بہترین صورت کے اندر۔ اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں، آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ اونچا ہے، اس سے کمتر ہے، آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے۔ یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں، ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، رعایت ہو جائے، چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے، ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، پاس ہی ہو جاؤں۔ لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ دنیا میں کرو، دین میں اچھے سے اچھا، اعلی سے اعلی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وامنوا ثم تقوا احسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے؟ جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل، اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے۔ یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے، کوہ طور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سینائی پینسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ طور، تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سینائی پینسلا میں، پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ، یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک، اور یہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ طور پر، وہاں سے اب واپس آ گئے، اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر داہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی، اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے، تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً یوں سمجھئے کہ 700-800 برس پہلے یا اس کے آس پاس، اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، جاہلوں کا، اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے، وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے، میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں، وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ تکبر ہے۔ تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، الکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لن یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے، تکبر سب سے بڑا روگ ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے، ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لے، ساری نشانیاں دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ، تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ، ٹیڑھ کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اسے وہ اختیار کریں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر۔ وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے تغافل برتتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہوں، جیسے کہ قریش مکہ تھے، ہم کعبے کی خادم ہیں، کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، کعبے کو صاف رکھتے ہیں، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے سارے عمل عکارت ہو جائیں گے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا له خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے، سامری، یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانت، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں تو یہ امانت دار ہیں. جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے. ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تمایا، گلایا، اور اس سے بچھڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے. اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا، یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالتا ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے. اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے. تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، عجل تو الیک رب لے تردا، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں. تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی. ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک رب لے تردا، لیکن اللہ نے فرمایا، فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس اجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں. تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر سہج 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 پکے سو میٹھا ہو. تو اس عجل لہم سامری، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے. من حلیہم، زیوروں سے، اجلن جسدن، ایک بدن سا بنایا بچھڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی. علم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے؟ وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا بچھڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی. ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی. ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد. تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا. تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم ضلوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم کیا کر بیٹھے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ویغفر لگا لنا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان اسفا، غضبان یہ فعلان کے بدن پر، رحمان کے بدن پر، نہایت غضبناک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے. فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَعَدَ لَهُ السَّامِرِي، تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غضبناک تھے، غضبان اسفا، نہایت افسوس میں بھی اور سخت غضبناک. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي، یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے. بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد. عاجل تم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی، میرا انتظار کرتے، اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا، کوئی شعبدہ دکھایا تھا، میرے آنے تک انتظار کر لیتے، میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے. والقل الواح، انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے، تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دی. وہ اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے، یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا. قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا. وکادو یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا، لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، کادو یقتلون نہیں، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا، میری توہین کی، مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے، اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا۔ فلا تشمت بی الاعداء، شماعت و تعداء، یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، میں روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا، یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، ان قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، گویا کہ قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ذلت بھی آئے گی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے۔ جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے تو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، غفور الرحیم ہے۔ البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں، کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں، تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا، پھر ان کے ساتھ نرمی بھی ہو سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قابو پا لو تو پھر ان کی سزا بہت سخت ہے، لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے لیے نرمی۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا، اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا ہدن و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا تقویٰ اور خوف رکھتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اب ایک تو سزا دے دی گئی، ایک تو پرج ہو گئی، اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا، اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لیا، واختار، چن لیا، اختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے، ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ افراد۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ آئے ہیں کوہ طور پر یا اس کے قریب، تو ان کے اوپر کپ کپ کی تاری ہو گئی، یا زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا، اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا، انہیں بھی کر سکتا تھا، خطا کار تو ہم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے، اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ذبح بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے، ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو دل و بہا منتشا، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، وہ تہدی منتشا، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مولا ہے، فغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ہماری گناہ کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے، طے کر دے۔ اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، وہی الفاظ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃً وفی الآخرۃ حسنۃً وقنا عذاب النار۔ تو لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہو آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شے، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، اس کا بقا میری رحمت سے ہے، اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شے فسأکتمها، اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، وہ رحمت تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے، وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا، للذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں، ویوتون الزکاہ، اور زکات دیتے رہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی، جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا، رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، الذي يجدونه، جسے پائیں گے لکھا ہوا، مكتوبا عندهم، ان کے پاس، اپنے پاس، في التوراة والانجيل، کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں، اس کے حالات، اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں گی۔ تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیین میں سے اٹھائے گئے، اور آپ واقعتاً اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، تو امی تھے۔ تو رسول نبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی، جو نبی امی ہوگا، جسے یہ پائیں گے، الذی یجدونہ مکتوبا، لکھا ہوا، جس کی علامات اور جس کی پیشن گوئیاں، اندہم فی التورات والانجیل، ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کے حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمام بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں، پاک چیزیں حلال کر دے گا۔ یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی، یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اتار دے گا، دور کر دے گا، انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان طوقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی مختلف رسوم اور رواج، ان کے طوق جو لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے، غریبوں کے لیے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کی یہ تقریبات ہیں، اب ان کے پاس حرام کی دولت کے انبار جمع ہیں، ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے، کیسے پتا چلے گا ہم دولت مند ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بنیے کی دولت کیا لگتی تھی، مکان پر یا بیاہ شادی پر، باقی کھانا پینا ان کے ہاں نہیں تھا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پینا، لیکن مکان بنائیں گے تو عالیشان، اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہی ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں، وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں۔ اب یہ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں، غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہیں، اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، شادی نہیں ہو سکتی، نہ نومن تیل ہو، نہ رادا ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہو، نہ شادی ہو سکے۔ تو یہ جو اسر اور اغلال لوگوں نے، پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے، اس کی قید ہے، کہیں بادشاہت ہے، امپیریلزم ہے، اس کی قید ہے، کہیں سرمایہ دار نظام ہے، اس کا تشدد ہے۔ تو محمد جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے، ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے۔ تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو اگر نظام ہے، ریپریسو نظام ہے، تو اس کو ہٹا کر فلذین آمنوا بہ. اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے، یہ بہت اہم ہے. اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. فلذین آمنوا بہ، گنتی کر لیجئے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، پہلی شرط ہے ایمان، وعذروہ ہو اور ان کا ادب کریں گے، ونصروہ ہو اور اس کی مدد کریں گے، وتبعوا النور الذي انزل معه اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. اللهم ربنا اجعلنا منهم. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، فالذین آمنوا به، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے. ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے، ایک تقاضا اطاعت، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما دیت بہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں. تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکم ماننا ہے. لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما دیت بہ. دوسرا تقاضا، لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، تمام انسانوں سے. تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت، اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، پھر آپ کی تعظیم ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے، پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے. ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے. ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو، مضبوط ہو، لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ ادب کا تقاضا ہے. تو وہاں ضرور ہو، وہ نہ ضرور ہو اور مدد کرے. مدد کس کام میں؟ حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، کس کام کے لیے؟ نصر نصرت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے پکار ہے، من انصاری اللہ، یہ میرا فرض منصبی ہے، اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے، میرا مددگار بنے. تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے، دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا، اور اب تو مغلوب ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے، نوع انسانی سے، کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال. تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب بھی زندہ ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تعلیم قرآن کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے، لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو، پھر انہیں منظم کرو، جمع کرو، پھر باطن سے ٹکراؤ. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید، حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. اللهم ربنا اجعلنا منهم. قل یا ایها الناس، اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے، کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو، اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو. اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے، پڑھا ہے سورہ اعراف میں، وہ یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن محمد رسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف پوری نوع انسانی کی طرف. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ آفاقی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، انسانی سطح پر ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بات پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں، کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے. جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے. اور جو یومنوا باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر. وتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے. اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تمہید ہے، تیاری ہو رہی ہے، چونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے. یہ سورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ان سے براہ راست ہم صاحب کا پیش آئے گا. ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا، یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں، گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے، یا اہل مکہ سے، یا حضور کی وساطت سے، مسلمانوں سے. لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے، امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو، حواری نہ ہو، یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہنجاروں پر رہی مشتمل، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت، ان کے حواریین کی، ان کے ساتھیوں کی. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے، قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ، ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے، عدل بھی کرتے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں. اسبات امما، بار بار جماعتیں بن گئیں علیحدہ علیحدہ، ان کی امتیں بن گئیں، علیحدہ قبیلے بن گئے، کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے. تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا، لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا. چنانچہ پانی بھی جب دیا تو 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں. ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی نزاع ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر بین القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے. اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے اسی عصا سے، اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے پہچان لیا، معین کر لیا اپنے مشرب کو. مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے، پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ، گھاٹ معین ہو گیا. یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ان کا، یہ چشمہ ان کا ہے، یہ بنی لاوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بنی یہودا کا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا طاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے ان پر من اور سلوا کے ذریعے انہیں خوراک وہاں پہنچائی، اتارا ان پر ہم نے من اور سلوا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے، ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے. پہلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں، کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیع بن جاؤ، میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ، میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو غنی ہوں. تو وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. واذ قیل لہم اسکنوا ھذہ القریۃ، اور یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا، کہ جو یوشع ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا. جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وکلوا منہا حیث شئتم، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وقولوا حطتن، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے. وادخلوا الباب سجدا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فروغ گذاشتیں ہوئی ہیں، ان سب سے درگزر فرمائیں گے. سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہگار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطتن حطتن حنتتن حنتتن، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا. وسألہم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی. یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے. اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے. 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی، عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرا سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے، اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسلا بھی واپس کیا گیا ہے. اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی. وسألہم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی. اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے. اس تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعان، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعان، شرا جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سنس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اب وہ آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے. تو شرعان آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہوں. وہ یوم لا یثبتون لا یاتیہم، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا، یعنی باقی چھ دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی. اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا تین حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا. وہ کرتے کیا تھے، ہفتے کے روز گئے گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی، تو فائدہ کیا ہوا. اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، چھ دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، ساتواں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے. لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی. تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا. اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے. تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے. اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں وعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم، اور نہیں المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب. قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے، جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. قالوا معذرتن الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہیں انل منکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی، ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے. ولعلہم یتقون، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے. کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے. تو اگر ایک بھی بچ جائے، لعلہم یتقون، فلما نسوا ما ذکروا به، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے، ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فلما آتاؤ امان ہو ان ہو، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی. یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.